السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 100 and 101. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج ان آیت کا ٹاپک شرک ہے اصل میں، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے، یعنی مشرکین مکہ نے، اور ہم جانتے ہیں یہود و نصارہ نے بھی اسی طرح سے کیا. تو یہ کتنا بڑا دھوکا، کتنی بڑی جھوٹ بات ہے، اسی کو یہاں بتایا گیا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارا رب ہر قسم کے شرک سے، اولاد سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجعلوا، اور ٹھہرایا انہوں نے، للہ اللہ کا، شرکاء شریک، الجن جنوں کو، وخلقهم، حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، وخلقوا، اور گھڑ لیے، لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، وبناتن اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند، اما ان باتوں سے، یصفون جو وہ گھڑتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، سبحان اللہ، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی وہی موجد ہے. انا، کس طرح، یکونو، ہو سکتی ہے، لہو اس کی، ولد اولاد، ولم، جبکہ نہیں، تکن کوئی، لہو اس کی، صاحبہ بیوی، وخلق، اور اسی نے پیدا کیا، کل شئین، ہر چیز کو، وہوا، اور وہی، بکل شئین علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، سبحان اللہ. لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے. وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ لوگوں نے خود ساختہ طریقوں سے جو باتیں من گھڑت پھیلائی ہیں، یا لوگوں نے خود ساختہ اپنے معبود پیدا کر لیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد قرار دی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، بری ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اور وہ تو واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں پر احسان ہے، اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے، یعنی زمین اور کائنات کے نظام پر اگر ہم غور کریں، تو یہ غور کرنے سے ہی پتہ چل سکتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کو بنانے والے کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس کا پارٹنر ہوتا، تو پھر یہ زمین کا نظام، انتظام یوں سموتھلی نہ چلتا، بلکہ سب گڑمڑ ہو جاتا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے انسان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی ہے. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ فرشتوں کو یا جنوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتے تھے فرشتوں کو، جنوں کو، یا جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، اور ہماری سفارش کرنے والے ہیں، سفارشی ہیں. اور جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، یہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یہ جن کو وہ پکارتے تھے، یہ جن کو سفارشی ٹھہراتے تھے، حالانکہ ان کے اندر ربوبیت یا الوہیت کی کوئی ذرا سی بھی صفت نہیں تھی، یعنی کوئی کوالٹی ہی نہیں تھی ان کے اندر کہ ان کو پکارا جائے یا ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا کرنا اور حکم دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے. تو ہر قسم کی نعمت عطا کرنے والا، ہر دکھوں کا مداوا کرنے والا، ہر تکلیف کو دور کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس طرح سے ایکچولی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہتان باندھا تھا، جھوٹ گھڑا تھا، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو علم کے بغیر کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ذمے لگاتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے، بغیر معلومات کے صرف سنی سنی باتوں کو آگے پہنچا دینا بہت بڑا جرم ہے اصل میں. یہ ایون جو فقہی معاملات ہو یا دین کا نام بنا کر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے بنا دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت ہی نہیں کھاتے تھے، وہ تو ہم پر حرام ہے، جبکہ وہ صرف اپنی ذاتی ایک ان کی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، ان کو الرجی تھی کوئی. تو بھی تو ایسی یعنی زبردستی یہ بات لگا دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے یا حرام ہے، یہ بالکل بہت بڑا بہتان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. آج ہم مسلمانوں میں بھی کتنی ایسی من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں جس کو ہم نے دین کا نام بنا دیا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس اوتھینٹسٹی، اس کی نالج صحیح نہ ہو. تو یہ بہت بڑا اصل میں انسان اپنے لیے ہی خود نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے منزہ قرار دیتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی چونکہ اس کی اولاد قرار دینا ایکچولی یہ ایک عیب ہی تو ہوا نا اللہ تعالیٰ کی، جبکہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد، اور اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ولم یک اللہ کفون احد. تو سب یہ مشرکین کی جھوٹی باتیں تھیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منزہ قرار دے رہا ہے سبحانہ تعالیٰ عما یصفون، وہ ان باتوں سے جو اس کی طرف سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کی نسبت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، بس اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص، آفت اور عیب سے منزہ ہے، سبحان اللہ. تو یہ جو اولاد کا عقیدہ ہے، اصل میں یہ ان لوگوں نے اپنے وہم و گمان کی بنا پر بس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دے دی تھی. اگر وہ غور و فکر کرتے تو ان کو خود سمجھ میں آتا کہ اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے والا صرف اللہ تعالیٰ اکیلا تنہا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. آپ دیکھیں نا، آج لوگوں نے جیسے جو غیر مسلمس ہیں انہوں نے ہر چیز کا ایک الگ الگ دیوتا قرار دیا نا، بارش کا ہے، پھلوں کا ہے، دولت کی دیوی ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، الگ الگ دیوتا قرار دے دیے گئے ہیں. تو یہ سب ایکچولی بالکل ہی لغو خیالات ہیں، یہ بیکار قسم کے خیالات ہیں. تو ہر مشرق قوم میں یہ خیالات پائے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ستارہ پرستی یا سورج کو دیوتا ماننا یا روحوں کو دیویاں یا دیوتا ماننا یا پھر خیالی شکلوں کی پھر مجسمے بنا لیے جاتے ہیں. تو قرآن نے ان تمام چیزوں کو شیاطین کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی دیوی دیوتاؤں کی نسل چلا کر ایک پوری دیو مالا انہوں نے مرتب کر دی. مصری، ہندی، یونانی، بابلی تہذیبوں میں یہ ساری چیزیں، یعنی جو روحوں کی پرستش تھی، اس کا عقیدہ عام طور پر پایا جاتا تھا اور ابھی بھی ہے. اور پھر انہوں نے انہی خیالی دیوی دیوتاؤں کو مجسمے کی شکل میں بنا لیا، اور پھر نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا. اب دیکھیں، ویسے بھی یونان کے مجسمے بہت مشہور ہیں نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یونان مجسموں کے لیے ہی مشہور ہے. ایکچولی یونان سب سے پہلے شرک کا گڑھ تھا اصل میں، جب نصارہ نے وہاں آ کر اسلام کی دعوت دی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس تھے، ان لوگوں نے جب وہاں پر اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے وہ مجسمہ سازی نہیں چھوڑی. دھیرے دھیرے انہوں نے کرسچینٹی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آئے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی مجسمہ بنا ڈالا، اور حضرت مریم کا بھی مجسمہ بنا ڈالا. تو یونان مشہور تھا مجسموں کے لیے، مصر بھی بہت مشہور تھا، اور ہندوستان تو ہم جانتے ہی ہیں. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے ان کو دیکھا ہے، کہ تم ان کی جانتے ہو جینڈر، کہ وہ واقعی میں میل ہے کہ فیمیل ہے. جو اہل عرب تھے وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جن تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ بندہ اور غلام تو ہو سکتا ہے، شریک نہیں بن سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں تو پھر وہ اس سے بے نیاز بھی ہے، تو پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں بھلا؟ سبحان اللہ۔ تو چونکہ اس کی بیوی ہی نہیں، لہٰذا اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہود و نصارہ کا بھی یہاں پر رد ہو گیا، کیونکہ یہود و نصارہ بھی عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک کہاں سے گھس آتا ہے، پہلے یہ آپ سوچئے اور بتائیے کہ شرک کی شروعات کیسے ہوتی ہے اور کیسے انسان دھیرے دھیرے اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی، لا علمی سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ جاننا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا صحیح احساس نہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری، رسول اکرم کی تعلیمات سے دوری، یعنی صحیح تعلیمات سے، اوتھینٹک سورس آف نالج، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا سورس آف نالج کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ خود شرک میں اور بدعت میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ کے پاس اگر اوتھینٹک سورس ہو تو وہ آپ کو کبھی بھی بہکائیں گے نہیں، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑیں گے، اپنی ذات سے نہیں جوڑیں گے کہ ہماری بات مانو، نہیں۔ تو لا علمی، ایمان کی کمی، اور ایمان کی کمی بھی اصل میں علم کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اصل میں جتنا علم پختہ ہوگا اتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا ہی ایمان پختہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کی کبریائی کا احساس کرنا، یعنی آپ کو یہ احساس ہو کہ میری جو میرا رب ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، سبحان اللہ، اس کی کیا شان ہے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو نہیں جانتے، یا اس کا احساس آپ کے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا، آپ شرک میں انوالو ہونے کے چانسز میں زیادہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، اور معرفت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی شان کے لحاظ سے، جو اس کی عظمت ہے، اس کے لحاظ سے آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں، پہچانیں اپنے رب کو، کہ وہ کیسا خالق ہے، کیسا وہ مالک ہے، کہ اس نے کیا کچھ پیدا نہیں کیا، سبحان اللہ، اور ہماری آسانی کے لیے پیدا کیا سب کچھ۔ تو جو جس نے آپ کو پیدا کیا، تو آپ کو اس کے آگے جھکنا چاہیے یا کسی اور کے آگے؟ یہ تو کتنی احسان فراموشی ہوئی نا، جس نے آپ کو انسان بنایا، جس نے آپ کو نقصان سے درست کیا، جس نے آپ کے لیے دنیا میں ساری تمام آپ کے فائدے کی چیزیں پیدا کر دی، کہ آپ سانس لے سکتے ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں الحمدللہ، آپ کے لیے روشنی ہے، آسمان ہے، سورج ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں، بارش ہے، ہوائیں ہیں، درخت ہیں، پھل پودے، پیڑ ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ تو اس رب کا ہم نے کتنا زیادہ احسان مند نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب کوئی اگر ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک پارٹنر بنا لیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا جھوٹ، اور کتنی بڑی احسان فراموشی ہوئی۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا حلم والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نافرمانیوں پر یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر فوراً نہیں پکڑتا ہے وہ، بلکہ اپنے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سدھر جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس پلٹ آئیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام شرک سے بری قرار دیں، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں بار بار دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف، ایسی کبریائی بیان کریں، اور ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو دعا پڑھ کر سناتی ہوں نا، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی واقعی میں ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس وہ الفاظ، وہ طاقت، وہ علم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر سکیں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے، میں نہیں کر سکتی پوری تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود تعریف کی ہے اپنے آپ کی، سبحان اللہ۔ واقعی میں ہم انسانوں کے پاس، کیونکہ ہم میں سے کس نے دیکھا نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، لا یدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ سورہ انعام دراصل اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں شرک سے بیزاری ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے کہ تم اس اللہ تعالیٰ کو پہچانو جانو، اس کی کبریائی اس کی عظمت کا احساس تم پیدا کرو اپنے اندر، تبھی تم اس کے آگے جھک سکتے ہو اور تبھی تم اس کو شرک سے پاک اور بری قرار دے سکتے ہو۔ تو سبحان اللہ، ہمارا رب تو وہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين۔ سبحان اللہ، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو تیرے آگے جھکتی ہوں، فرما بردار ہوتی ہوں، اور میری جبین یعنی میری پیشانی تجھے سجدہ کرتی ہے اس ہستی کے لیے جس نے پیدا کیا اسے، اسے شکل و صورت دی، اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ سبحان اللہ، اور پاک ہے، انتہائی غلبے اور بڑی بادشاہت والا اور بڑائی اور عظمت والا۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سبوح قدوس رب الملائکت والروح، بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس رب، فرشتوں اور روح جبریل کا رب۔ تو ہم یہ دن رات یہ الفاظ کہتے ہیں ہم کہ وہ تو فرشتوں کا رب ہے، تو پھر فرشتوں اس کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہم جتنی بیان کریں کر ہی نہیں سکتے کہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض، کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف، اتنی کہ بھر جائے اسے آسمان اور بھر جائے اسے زمین، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھر جائے، ہر وہ چیز جسے تو چاہے۔ اس کے بعد اے تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو بندے نے کہی، جبکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے زمین اور آسمان کے برابر یا اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ تو اے اہل ثنائی والمجد، اے تعریف اور بزرگی کے لائق، تو سب سے سچی بات جو بندے نے کہی وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور جھوٹ بات کیا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے جو جھوٹ گھڑا تھا اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، تو جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور سچ کیا ہے، حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، احد ہے، صمد ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب اس کے غلام ہیں، ہماری پیشانی اس کے آگے سجدہ ریز ہے، ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری تمام دعائیں اسی کے سامنے ہیں، ہم اپنی حاجت کو اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سبحان اللہ، وہ سب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کی نسبت سے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہاں کروایا، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ با دال عین اس کا روٹ ہے، بدعت اسی سے ہے۔ اگر دین میں کوئی نئی چیز ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جائے تو وہ بدعت ہوگی، جو کہ ناقابل معافی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، کہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس نے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی چیز کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کیا اس کی شان ہے اور کیا اس کی عظمت ہے، اس کو کسی مادے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے بس کن کہا اور سبحان اللہ فیکون، وہ ہو گیا، یہ دنیا بن گئی، یہ کائنات بن گئی، اس کی بس حکم دینے سے ہر چیز آسمان اور زمین بن گئے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، امیجن کریں ذرا، اس کے صرف حکم دینے سے زمین اور آسمان بن گئے، اس میں برابر زمین میں پہاڑ بھی آ گئے، درخت آ گئے، دریا آ گئے، سمندر آ گئے، سب کچھ، آسمان پر چاند، ستارے، سورج، اس کے صرف کن کہنے سے، اس کے حکم دینے کی دیر تھی، تو اس نے نئے سرے سے پیدا کیا کن کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بات کچھ اور ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، ہمارا رب ہر شرک سے پاک ہے، اور ہمارے پاس واقعی میں الفاظ نہیں ہیں اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، بھلا کیسے ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ وہ تو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، یا اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کی تخلیق کی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے، اور ان کو کتنی بہترین ساخت اور بہترین مہارت کے ساتھ، بہترین شکل میں اور بہترین نظام اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے جو عقل مند ہیں ان کی عقل بھی ایسی کوئی چیز وجود میں لانے سے قاصر ہے. سبحان اللہ, یعنی زمین کو بنایا, بس زمین کو حکم دیا کہ بن جا, اور کیسے وہ خوبصورت بن گئی. کہیں نہریں ہیں, کہیں پہاڑ ہیں, کہیں اتار ہے, کہیں چڑھاؤ ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورتی ہے آپ دیکھیں. اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں, اور کیسے ہو سکتا ہے کوئی شریک جبکہ اس کی یعنی کوئی بیوی ہی نہیں, تو اولاد کہاں سے ہوگی. اور وہ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ, تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور ہم سب اس کے سامنے مجبور و محتاج ہے. اب دیکھیں اولاد کی ضرورت انسان کو کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے, اس کے بڑھاپے کے لیے, اس کے سہارے کے لیے, اس کے سپورٹ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر شرک سے وہ پاک ہے, اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں, کسی کی حاجت ہی نہیں, تو اس کو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہوگی. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ احد ہے, الصمد ہے, اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں, اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. یعنی جانے انجانے میں بھی, غلطی سے بھی ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو. سب کچھ دینے والا, سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگے, اپنی تمام حاجات کو اس کے سامنے رکھیں. اور وہ تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو لطیف خبیر ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا, وہ تو پوشیدہ اور باریک امور سے آگاہ ان کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ یعلم من خلق وهو لطیف الخبیر, روزانہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں. وهو الخلاق العلیم, وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ, یہی ہمارا رب ہے. سبحان اللہ, محبت پھر اسی سے کی جائے, محبت اسی سے ہو, اور اس قدر محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب سی محبت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں. اس کی محبت کی وجہ سے پھر کوئی ایسے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو. تو محبت کا تقاضا ہے نا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ہر حکم کو مانا جائے, اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے. تو خلاق العلیم مبالغے کا صیغہ ہے, سب سے بڑا, یعنی اس کے جیسا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا رب ہے, ہمیں تعارف کروایا جا رہا ہے. تو اسی کے سامنے خشیت اختیار کی جائے, اسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے, یعنی ہماری پیشانی اسی کے آگے جھکے, اسی کے سامنے ہم ٹیکے اس پیشانی کو, ناک کو. خشیت اسی کے لیے ہو, عاجزی اسی کے لیے ہو, اپنے آپ کو بچھا دیا جائے اللہ تعالیٰ کے آگے, جھکا دیا جائے. کہتے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں, لوہے جبھی تازہ کریں. تو اس کے سوا کوئی رب نہیں, ہم سب اسی کے بندے ہیں, لہٰذا وہی عبادت کا مستحق ہے, وہ ہر چیز کا خالق ہے, بس ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو ہماری ہر قسم کی عبادت کا رخ اسی کی طرف ہو, ہم عبادت کے لیے صرف اللہ کے آگے جھکیں, اسی سے مدد مانگیں, خالص اسی کے لیے ہو کر رہیں, اور اسی کی رضا ہمارا مقصود ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے سورہ زاریت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو صرف اللہ کے آگے جھکیں, اسی سے مدد مانگیں, اسی کی عبادت کریں, اسی کو اپنا رب مانیں, کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. اور ہماری یہی توحید ہر وقت ہمارے کام آئے گی, یعنی خالص ایک اللہ کی بندگی کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور جو آتا نہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے دے ہمارے توحید کی کہ ہم ہر قسم کے شرک سے پاک تھے. ہم ایسے بکرے زبانیں کرتے تھے آستانوں پر کہ ذرا سی کچھ مصیبت آئی تو چلو ایک صدقے کا بکرا دے دو, کیونکہ یہاں سے بھی شرک آتا ہے. رسول اکرم نے کبھی ایسا صدقے کا بکرا نہیں دیا, ہاں عقیقے کے دن آپ بکرے ذبح کریں, قربانی کے دن آپ بکرے ذبح کریں. کوئی دھاگا نہیں باندھا رسول اکرم نے, بلکہ دھاگوں کو توڑنے لگایا, جو ہم نظر کا دھاگا باندھ دیتے ہیں, نظر کا ٹیکا لگا دیتے ہیں بچے کو, یا کالا تعویذ باندھ لیتے ہیں. کوئی آپ نے ایسے نظر کے دھاگے نہیں باندھے. آپ کہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے, یعنی رسول اکرم نے کبھی ہم کو یہ تعلیم نہیں دی کہ فلاں کو خوش کرنے جاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جائے گا, نہیں. آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں, آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی سیڑھی کے ذریعے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکارے تو کہو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں, انی قریب, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں اس کا، سبحان اللہ۔ تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قریب جانے کے لیے۔ اس کو پکاریں، وہ ڈائریکٹ آپ کی پکار سنتا ہے، وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ارے ایسا کر لو ویسا کر لو، یہ دھاگا باندھ دو، یا فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، بزرگ کے پاس چلے جاؤ اولاد کے لیے دعا کرنے، ان سب اصل میں یہیں سے شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، لیکن ان کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں، اور یہاں سے بھی ہمیں شرک سے پاک رہنا چاہیے۔ آج ہم یہیں تک کرتے ہیں، کیونکہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی کبریائی اور عظمت ہے۔ ایکچولی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اگلی جو دو تین آیتیں ہیں اس کو ہم اگلی کلاس میں کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا نظریہ رویہ کیسا ہو، تاکہ پھر کبھی ہم اس میں دھوکہ نہ کھا سکیں، کبھی ہم بہک نہ سکیں اور بھٹک نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے آگے ہی جھکنے والا بنائے، اسی سے مدد مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے ہمیشہ پاک رکھے، ہم صرف اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے والے بنیں اور اسی کی عبادت کرنے والے بنیں، اسی سے مدد مانگنے والے بنیں۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم پھر تیری تعریف اور کبریائی بیان کرتے ہیں، اور ہماری زبان اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہم تیری تعریف ویسے بیان کر سکیں جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ، واقعی میں تو اسی طرح تعریف کے لائق ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔